الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جن لوگوں کے ذریعے بلند فرمایا اور جو لوگ اپنے اپنے زمانے میں علم، دانش، زہد، تقوی اور گوناگون صفات کے حامل ٹھہرے، ان میں ایک بڑی شخصیت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی. ابو سعید ان کی کنیت تھی، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کا تعلق تھا. ان کی والدہ ماجدہ خدمت کرتی تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہ مخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ان کے والد یسار، یہ میسان سے قیدی جہاد میں بن کر آئے تھے. میسان اس زمانے میں بصرہ اور واسط ان دونوں شہروں کے درمیان ایک بڑا قریا تھا، اور وہاں انہیں لایا گیا تھا. مدینہ منورہ میں یہ رہے. اور وہاں پہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کی شادی اپنی نوکرانی سے کرا دی، اور پھر انہیں آزاد کر دیا، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش 21 ہجری کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور عدالت تھا، اور اس پاک فضا میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ ایک سفر میں تھیں، پھر وہاں سے آئی ہیں، اور وہ امید سے تھیں. پھر مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی، اور ان کی نشو نما مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی والدہ انہیں لے گئے، یہ بچے تھے، اور یہ کہتے تھے خود کہ میری والدہ میسان سے قیدیوں میں آئی تھی، اور میری پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا لیتی تھیں. ان کی والدہ ان کے کسی کام میں گئی ہوتی تھیں تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، روتے تھے، تو انہیں چپ کرانے کے لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں دودھ پلا دیتی تھی. اس اعتبار سے یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بیٹے ہوئے، اور اس دودھ کا بڑا اثر تھا. یہ جو حکمت ان کی زبان سے جاری ہوئی، کیا بعید ہے کہ اس کا اثر ہو جو ان کا تعلق بالکل بچپن ہی میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رہا ہے. اور یہ چھوٹے سے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجالس میں جاتے تھے اور وہ لوگ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن کی والدہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں، بیٹے کو حاضر کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہم فقہ فی الدین، اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے، وحببہ الی الناس، اور اے رب اسے لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ دعا 100% پوری ہوئی، اور علم کے تو ان کا کیا ٹھکانہ تھا، اور ان کی محبت کا حال یہ ہے کہ آج 1413 سال کے بعد بھی ہم لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اب تک ان کے سلاسل کے لوگ موجود ہیں، اور اب تک وہ لوگ ہیں جو روزانہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی۔ خود فرماتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں جمعہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھتا تھا، اور میں نے حضرت کو دیکھا جب وہ خطبہ دیتے تھے، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے میری عمر تقریباً 14 برس تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی ہے، کیونکہ جب 14 سال کے یہ اس وقت تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت تو کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، تو اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹ رہی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے بہت لوگوں کو دیکھا۔ اور اسی لیے ان کی روایات حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ سے، عبد الرحمن ابن سمرہ سے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بات بیان کی اور انہوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتا دیں، تو انہوں نے کہا ایک سے سناؤ تو ایک کا نام بتاؤں۔ 500 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، اب آدمی کس کس کا نام لے۔ حتان بن عبداللہ رقاشی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا، قراءتیں پڑھیں، اور پھر اسی طرح تابعین میں بہت اکابر رحمہم اللہ ایسے ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی۔ ثابت بن نانی ہیں، اور یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بہت محبوب اور مایا ناز شاگردوں میں ہیں۔ مالک بن دینار ہیں، ایسے ہی ہشام بن زیاد ہیں، ابو الاشہب ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں نہ جانے جنہوں نے حدیث میں ان کا تلمذ اختیار کیا اور آگے چل کے ان کے نام سے احادیث کتابوں میں لکھی گئی۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کر دیتے ہیں جن سے انہوں نے سنا نہیں ہوتا، ایسی روایات مرسل کہلاتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہوتا ہے اور اس نے اس صحابی سے سنا ہوتا ہے، اور ان کا اور صحابی رضی اللہ عنہ کے درمیان کا واسطہ بڑا سچا، مضبوط اور صحیح ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے اور ڈائریکٹ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی یا یہ وہ بات ہے جو کہ اس زمانے میں کہی جاتی تھی. اسی سے حسن بصری حسن ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی روایات جو ہیں یہ سکا گردانی جاتی اور علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے, میں نے گنا حسن بصری نے کتنے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے تو میں تو 50 بھی نہیں گن پایا. پھر فرمانے لگے کہ ان میں سے 14 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن سے ان کی روایت ہے اور باقی سب انصار. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ انہوں نے غالباً وضو بھی کرایا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ پانی بہا رہے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز آگ سے پک جائے اسے کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ اس روایت پر عمل کیا ہے. یہ روایت یا تو اسلام کے آغاز میں تھی اور یا اسلام کے آغاز میں نہیں تھی, بعد میں بھی رہی. تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اپنے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کیا, اس سے وہ سمجھے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ابو داؤد اور نسائی میں جو روایات آئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بعد میں یہ تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھاتے بھی تھے اور پھر وضو نہیں فرماتے تھے. تو جو آخری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمعے کے خطبے کے متعلق انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے سنا, انہوں نے کہا کہ کتوں کو مار دو اور کبوتروں کو بھی. اور اصل قصہ یہ ہوا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے آئے تو کبوتروں نے ان کے کپڑے گندے کر دیے, تو انہوں نے کہا مسجد نبوی سے کبوتروں کو نکالو, مار دو انہیں. اور کتوں کا حکم غالباً اس لیے دیا کہ آوارہ کتے مدینہ منورہ میں بہت ہو گئے تھے. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ فرمایا, پولیس اچھی تھی کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پولیس کا نظام مقرر کر گئے تھے, اس لیے انہیں کوئی دقت نہیں تھی, جو کچھ فرماتے تھے پولیس اور فوج نافذ کر دیتی تھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں سوتے ہوئے دیکھا, یہاں تک کہ مؤذن آیا اذان دینے کے لیے تو حضرت اٹھے تو جسم مبارک پہ جو مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں جن پہ لیٹ گئے تھے تو پتھروں کے کنکروں کے نشانات ان کے جسد اطہر پر تھے. پھر اور بھی ذکر کرتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیسے تشریف لائے مسجد نبوی میں وغیرہ. اور پھر مسجد نبوی میں ایک آدمی نے اٹھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہ بیٹھ جاؤ, جمعہ ہے, پھر ایک اور اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ نے اشارہ کیا پولیس کو کہ انہیں بٹھاؤ۔ اس واقعے کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اور میں ہاتھ بلند کر کے گھروں کے چھت کو چھو سکتا تھا، اور میں اس وقت بالغ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گھروں میں تشریف فرما رہے تھے، انہوں نے ان گھروں کو بھی دیکھا تھا، اور ان کا چھت بس اتنا ہی تھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہو، ہاتھ اوپر کرے تو اس چھت کو چھو لے۔ یہ بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنے زیادہ سادگی کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ دولت اور مال کی کثرت جو اب تم میں آ گئی ہے، حضرت کے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، کہتے تھے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تشریف لائے اپنی مسجد میں، اور آپ نے ایک لکڑی پہ ہاتھ رکھا، اسے تھاما اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس لکڑی سے ٹیک بھی لگا لیتے تھے۔ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مشکل ہو گئی، مجمع بہت بڑھ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایک ممبر بنا دو، لہو عقبتان، اور اس کی دو سیڑھیاں ہوں۔ یہ ممبر آج تک جو بر صغیر میں دو سیڑھیوں والا بنایا جاتا ہے، یعنی ایک ہے پھر دوسری ہے پھر تیسرا اوپر حصہ اس کا آ جاتا ہے، تو یہ اصل میں اسی حدیث کے تحت ہے۔ وغیرہ بعد کے زمانے میں تو حرمین شریفین کیا، اور شام، مصر، اردن، لبنان، اب تک آپ ان لوگوں کی مساجد میں جائیں تو 20-20 اور 30-30 سیڑھیوں کے ممبر ہیں، اوپر کہیں خطیب بیٹھتا۔ ولید نے جو مسجد بنوائی تھی دمشق میں، اس کا تو یہ حال ہے کہ خطیب اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے، اوپر جا کر اور خطبہ دیتا ہے، اور نظر نہیں آتا امام، اتنی اونچا ممبر انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں اسی حدیث کے مطابق، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل سے لکڑی لائی گئی، اور ایک عورت کے ہاں کوئی بڑے ہی کام کر رہا تھا اس کے گھر کا، اس خاتون نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے ممبر بنا دو۔ چنانچہ جمعہ میں ممبر رکھا گیا، اور آپ اس پہ آئے، اور تشریف آوری کے بعد جب خطبہ ارشاد فرمایا تو جس لکڑی سے آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے اس سے ایسے رونے کی آواز آئی جس بچہ روتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت مسجد میں تھا اور میں نے وہ رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ آپ اپنے ممبر سے اترے اور اس لکڑی کو اپنے ساتھ لگایا، فسکنت، وہ ایسے خاموش ہوا جسے بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اور جب بھی یہ حدیث سناتے تھے رو دیتے تھے، اور کہتے یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، الخشبہ تحن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقن الی، لکڑی کو بھی حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ آپ کی جدائی سے رو پڑی۔ اس میں یہ ذوق اور شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے، ان کا دست شفقت پڑتا رہے۔ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَن تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ، اللہ کے بندو، تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق اس لکڑی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک اظہار ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ چیزیں زیادہ پیدا ہوں. اسی لیے تو قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، انہیں مضبوط کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کیا کرو. تو احترام اور عزت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا حصہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک اور حدیث بھی بیان کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدن تکلم فغنم، اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پہ جو بولتا ہے اور اجر کماتا ہے، اور سکت یہ چپ رہتا ہے فسلم تو سلامتی سے رہتا ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں بھی نقل کی ہے، اور کتاب الزہد میں وہ ایسی بہت سی روایات لائے، اور وہاں یہ آیا ہے. حضرت خالد بن ابی عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یعنی سمجھانے کے لیے بہت دیر تک اپنی زبان انگلیوں سے پکڑے رکھی پھر چھوڑ دیا، تو لوگ اس وجہ سے خوب متوجہ ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے کبھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہاں دیکھا ہو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تخوف علیکم ھذا، مجھے سب سے زیادہ خوف تم لوگوں پہ اس زبان کا ہے. رحم اللہ عبدن، اللہ کی رحمت اس شخص پہ، قال خیرم وغنم، جس نے اچھی بات کہی اور اللہ سے اجر کمایا، او سکت عن سوء، اور بری بات کرنے سے جو شخص بچا رہا، فسلم، اور وہ سلامت رہا، اس نے سلامتی پائی. بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. انسانی جسم میں سب سے زیادہ گناہ اس زبان اور آنکھ سے ہی ہوتے ہیں. ہر چیز عاجز آ جاتی ہے گناہ کر کر کے، مگر یہ زبان ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک بولتی رہتی ہے، یا گناہ کرتی ہے یا نیکی کماتی ہے، اور تھکتی بھی نہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت اس کی ضروری ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ، کون سی چیز ہے جو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی لوگوں کو؟ بس یہ زبانی تو ہے، اسی سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی سے کافر ہوتا ہے، اسی سے نکاح کرتا ہے، اسی سے طلاق دیتا ہے، اسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے. الغرض یہ زبان جس طرف بھی چل پڑے، تباہی کی طرف چل پڑے تو، اور خیر و خوبی کی طرف چل پڑے تو. اس لیے ہمیشہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، ہمیشہ اچھی بات کرے، او لَيَصْمُتْ، پھر چپ رہے. قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی کہ فَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اس شخصی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی جس طرح انسان کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے وہ آدمی اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے. دل میں آیا کھا لیا، دل میں ابھی آیا کہ پانی پیو پی لیا، دل میں آیا فلاں گناہ کر لو کر لیا. اس کے لیے کوئی اخلاقی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہے، بس کسی کام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے جی میں آئے اور کر گزرے. اللہ نے کہا عبرت حاصل کرو اس شخص سے کہ جو کچھ اس کے دماغ میں آتا ہے اس کے عواقب اور نتائج اور ماحول اور افراد سب پہ غور کیے بغیر اس کام کو شروع کر دیتا ہے. تو حسن بصری رحمت اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ هو المنافق, یہ منافق آدمی ہوتا ہے, کوئی خواہش اس کے نفس نے کی الا رکبہ, بس اس کو کرنے کے لیے کافی ہے کہ نفس میں جی میں یہ آیا, اسی جی میں آیا تو نماز پڑھ لی, جی میں آیا تو فلم دیکھ لی, دل میں آیا تو صدقہ کر دیا, دل میں آیا تو وہی پیسہ خدا کی نافرمانی میں خرچ کر دیا. تو ایسے لوگ کریکٹر کے مضبوط نہیں ہوتے. ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو کام کر رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, جو گفتگو ہے, جو اٹھنا بیٹھنا ہے, اس میں کیا حکمت, کیا فائدہ یا نقصان ہے. تو قرآن پاک کی یہ تفسیر انہوں نے اس آیت کی بیان کی. تابعین کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک دن ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا اور وہ مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو عطا بن ابی رباح آئے, پھر یمن کے امام طاووس آئے, پھر مجاہد آئے, پھر عمر ابن شعیب آئے. یہ عمر ابن شعیب وہی ہیں جن کی روایات آتی ہیں کہ عمر ابن شعیب و نبی انجد, اور سب کے سب حسن بصری رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے. اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں. یہ عطا بن ابی رباح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, اور عطا 20 سال بیت اللہ ان کا بچھونا رہا ہے, اور غالباً 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے. طاووس یمن میں جیسا کون تھا, عبداللہ ابن عباس کی شاگرد, مجاہد تو کیا کہنے, عمر ابن شعیب رحمہ اللہ, سب کے سب حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھ گئے. آخر جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ ایک اور حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں 3 کام کرتے رہیں, سب سے نہیں بعض لوگوں سے, ہوگی کوئی خاص وجہ ان لوگوں میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہوگا. بہرحال آپ نے 3 کاموں کے متعلق ان سے وعدہ لیا کہ عمر بھر کرتے رہیں گے. ایک فرمایا کہ ہمیشہ جمعے کے دن نہانا ہے, دوسرے فرمایا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے ہیں, اور تیسرے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں, 13, 14 اور 15. رمضان وہ تو روزہ ہے ہی, باقی 11 مہینے شوال, ذیحج, ذیلحج, آخر تک شعبان تک, ان 11 مہینوں میں 13, 14 اور 15 چاند کی راتوں کو صبح جب ہوگی تو روزہ رکھنا. مفتی تھے بہت بڑے بصرہ میں, حضرت ابو شعثاء رحمۃ اللہ علیہ مفتی تھے, اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ میں مفتی مقرر کیا حکومت نے. اللہ نے بہت علم دیا تھا. طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد نے جو شروع کیا ان کا تذکرہ, تو کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ کان الحسن رحمہ اللہ جامع, حسن رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم کے جامع تھے, عالما بڑا علم تھا, رفیعا بہت بلند مقام کے آدمی تھے, فقیہن فقیہ تھے, ثقتن, اور ان کی روایات بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, حجہ دین میں وہ حجت اور دلیل تھے, مامونن معائب سے محفوظ تھے، عابدن ناسکن، بڑا خدا کی عبادت اور بہت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہنے والے، کثیر العلم، علم بڑا کثیر سے تھا، فصیحن، بولتے تھے کہ موتی جھڑتے تھے، جمیلن، وسیمن، جسمانی اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے. اتنے القاب محمد ابن سعد ان کے لیے لکھے ہیں، لوگ جانتے تھے کہ وہ کس مقام کے آدمی ہیں. حتیٰ کہتے ابو بردا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے، وہ کہتے تھے میں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، نشست و برخاست، سب سے زیادہ اگر کوئی بعد کی نسل میں ان جیسا ہوا ہے اور ان پہ جا پڑا ہے تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بصرہ والوں کو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یعنی ان کی مجالس میں شریک ہوتے رہنا. میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں اتنی اصابت دیکھی، اتنی صحیح چیز دیکھی ان کی رائے میں، یا پھر ان کے بعد حسن بصری ایسے ہوئے ہیں کہ جس معاملے میں رائے دیتے ہیں بہت عمدہ رائے دیتے ہیں، بہت عمدہ مشورہ دیتے ہیں. ان کے معاصرین ان کی بہت تعریف کرتے تھے، مہندی لگاتے تھے داڑھی کو، یہ جو فقہا مہندی لگانے کو مستحب کہتے ہیں وہ اسی پہ کہتے ہیں. اور علم اللہ نے دیا تھا. قتادہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سو سے پڑھا ہے مگر سب حسن بصری رحمت اللہ سے کم ہی رہے، اتنا علم کہیں نہیں دیکھا. بس یہ دیکھا کہ انہیں جب کسی مسئلے میں الجھاؤ پیش آتا تھا تو مدینہ منورہ خط لکھتے تھے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو، ان سے پوچھتے تھے. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو انہیں جواب دیتے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 200 سال کے بعد حدیث لکھی گئی اور 250 سال کے بعد لکھی گئی، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ خط لکھ رہے ہیں، مسائل کے سلسلے میں تحقیق ہو رہی ہے، تو یہ 200-250 سال کے بعد کس سے حدیث لکھی ہے؟ لکھنے کا رواج تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. پڑھتے ہیں نہیں، بس سنی سنائی، جو کسی نے کہہ دیا، جو میڈیا پہ سن دیا. اور میڈیا پہ آنے والے، اسلام کی تشریحات کرنے والے بیسیوں ایسے ملیں گے جنہوں نے صرف اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، اردو کے ترجمے دیکھے ہیں اور آج اسلام کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. انہیں عربی تک نہیں آتی، قرآن پاک کا پورا ترجمہ نہیں آتا، آپ کبھی تجربہ کر لیجئے گا. اور جو منہ میں آیا کہہ دیا. اس لیے آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنا دین کہاں سے لے رہا ہوں، کسی ایسے آدمی سے جو خود جاہل ہے، کسی ایسے آدمی سے جو خود مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، پیسے کمانے ہیں، میڈیا میں پیمنٹ اچھی ہوتی ہے، کسی ایسے آدمی سے جسے شہرت کی طلب ہے اور گھاؤ لگا ہے دنیا کا کہ کسی طرح چار لوگوں میں پہچانا جاؤں، الٹے وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور کبھی آپ ان سے ملیں تو انہیں بنیادی طور پہ عربی زبان تک نہیں آتی، فلسفہ، منطق، کلام، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر وہ تو چھو کے نہیں گئی. پھر لوگ جو ان سے سنتے ہیں اس میں پھر اپنی سہولت کی بھی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں کہ ہماری سہولت کس میں ہے، کس مسئلے پہ کیسے عمل کیا جائے، تو دین بالکل برباد ہو کے رہ جاتا ہے. حضرت اشعث رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ عطا بن ابی رباح سے ملے تھے مکہ مکرمہ میں، فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ مسائل پیش آ گئے تھے دریافت کرنے پہ، افلا سألتہو، آپ نے عطا رحمت اللہ سے دریافت نہیں کیے؟ تو انہوں نے کہا سچ پوچھو تو حسن بصری رحمت اللہ سے جب سے ملا ہوں نا، الا صغر فی عینی، ہر آدمی نگاہ سے گر گیا ہے، حسن جیسا آدمی کہاں ہے؟ بس وہ تھے، وہ ہیں جہاں پہ صحیح علم ہے. قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ سات آدمی دنیا میں ایسے رہتے ہی ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے بارشیں نازل فرماتا ہے اور اللہ ان کی وجہ سے انسانوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں. یہ صوفیہ کی اصطلاح میں جنہیں ابدال کہتے ہیں نا، کہ ابدال سبع، سات ابدال دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کا بڑا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور دشمنوں پہ مدد فتح دی جاتی ہے. یہ ابدال اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے اور کہتے تھے، تابعین کا زمانہ ہے. اس کی اب تصوف کے جو ناقدین ہیں نا، اور کہتے ہیں یہ کیا تم نے ابدال اور نجبا اور یہ ساری اصطلاحات کھڑی ہوئی ہیں، دین میں ان کا کوئی مقام نہیں. انہیں نہیں معلوم کہ یہ تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. اگر یہ لا دینیت ہے اور اگر دین میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہ کیا کرتے؟ تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سب کے سب بیک قلم، ناقابل استدلال، اور یہ جنہوں نے پڑھے ہی نہیں ہیں یہ قابل استدلال. یہ ابدال کا لفظ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی استعمال فرمایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تو بہت بات کے ہیں، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بھی 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں. تو ان کی پیدائش اور وفات میں ہی 40 سال کا فرق. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے عروہ اور قاسم، وہ فرماتے تھے اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اتنی ہوتی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عمریں تھیں، یعنی پیدائش کے اعتبار سے پہلے دنیا میں آمد ہوئی ہوتی، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تھے. فرق کیا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انہوں نے زیارت نہیں کی. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عروہ، اور یہ محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ. سب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں فرق ہے زیارت کا بس، مگر نہ ان کو دیکھ کر ان کی بھی یاد آتی ہے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں 10 سال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا یا اس سے بھی زیادہ، تو جو بات میں نے ایک دن سن لی علم کی، دوسرے دن انہوں نے دوسری بات کی. ہر روز نیا علم تھا، ہر تقریر میں نئی بات تھی. یہ اتنا علم تو بس اللہ ہی دے تو دے، مگر نہ کوئی آدمی اس زمانے میں لکھا کتنا گیا تھا، پڑھا کتنا گیا تھا، کتنی چیزیں بیان ہو سکتی تھیں. اب تو پھر خیر علوم کی تدوین ہو گئی، اس وقت تو ایسے زیادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ الہام فرمائے کسی کو تو بس یہ بات، اور وہ ان کے ساتھ تھا. اوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جنت کا راستہ ہمارے زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. انہیں معلوم ہے کہ کون سی راہ جنت تک پہنچاتی ہے. ایک دن بصرہ کی جامع مسجد میں تقریر کی، لوگ بہت متاثر ہوئے، اور یہ نماز کے بعد جب باہر نکلے تقریب سے تو لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے, تو انہوں نے لوگوں کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا یہ جو تمہارے جوتوں کی چاپ ہے نا اور تمہارے چلنے کی آواز ہے, اس کو سن کے کم ہی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو احمق نہ بنے ہوں. کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے میرے پیچھے اتنے لوگ آ رہے ہیں, میرے جلسے میں اتنے لوگ آ رہے ہیں, تو احمق بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سارے میرے ووٹر ہیں اور سارے مجھے اچھے ہی جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں. تو اس کثرت پہ, افراد کی کثرت پہ مست ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کا اصول ہے کہ پانی نشیب کی طرف بہے گا, اور خدا کا اصول ہے کہ ہوا جتنی تیز چلے گی اتنا ہی زیادہ بوجھل چیزوں کو اٹھائے گی. اسی طرح خوشامد سے آدمی کا بے وقوف بن جانا اور متکبر کبر سے احمق ہو جانا, یہ سب بھی اصول ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کبر میں اضافہ ہو اور پھر وہ ساتھ ہی ساتھ اتنا احمق بھی کیوں نہ ہو جائے. جتنا متکبر اتنا ہی احمق, بے وقوفی کی حرکتیں کرے گا, اور جتنا خوشامد پسند اتنا ہی بے وقوف, کیونکہ لوگ پھر اسے بنا لیتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے بندو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, اور جو شخص قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا دکھ دنیا میں بڑھ جاتا ہے. دکھ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی چیزیں پڑھتا ہے, اپنے اعمال کی کوتاہی کو دیکھتا ہے, پھر اپنی عمر کو دیکھتا ہے. دکھ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی نافرمانیاں سامنے آتی ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق اور مرنا اور خدا کو جواب دینا, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر دکھ تو بڑھنا ہی ہے. فرماتے تھے رونا بڑھ جاتا ہے, آدمی کو رونا کئی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے حالات پہ رونا آیا کسی کو جو مظالم ان پہ رونا آتا ہے, کسی کو اپنے ملک اور قوم میں جو حالات چل رہے ہیں ان پہ رونا آتا ہے. تو جب تک جی میں جی ہے حالات کو دیکھتا رہتا ہے اور کڑتا رہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں, خدا اپنے کتاب میں کس کس چیز کے متعلق کیا کچھ کہتا ہے اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے, تو دکھ تو بڑھتا ہے. کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی اور اس نے کہا کہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے یا ایسے ہی کہہ رہے ہو, مفتی کوئی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا مفتی تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور اپنے دین کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت ہمیشہ کرتا رہے, یہ ہے مفتی. اگر دنیا کی لالچ ہے, اپنے دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, نماز پڑھی نہ پڑھی, اللہ کی اطاعت پہ استقامت نہیں ہے, تو پھر یہ مفتی کہاں کا, پھر تو یہ فاسق و فاجر آدمی. اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال اور اس کے اقوال میں کتنی مطابقت ہے. مسلمہ بن عبد الملک, اس نے پوچھا اہل بصرہ سے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیسے ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ امیر, یہ گورنر تھے نا وہاں بنے, تو انہوں نے کہا اللہ پر رحم کرے, وہ علم کا کٹھلا ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں میں تو ان کا پڑوسی ہوں اور میں تو ان کے گھر میں مجلس جاتا رہتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. میں آپ کو بتاؤں کیسے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے کہا تنہائی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں, اور جو زبان سے کہتے ہیں پھر اسے کر کے رہتے ہیں, کسی کو دھوکا نہیں دیتے، اپنی زبان کے پکے. اور اگر کوئی بات وعدہ کر لیں تو پھر وعدے کو پورا کرتے ہیں. بہت مشکل ہے انسان کے لیے کہ وہ زندگی اس حال میں گزارے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوں، ورنہ تنہائی میں آدمی کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے. اگر لوگ ایسے ہی ہو جائیں کہ ان کی تنہائیاں اور لوگوں کے سامنے کی زندگی یکساں ہو جائے تو دنیا میں منافقت کا خاتمہ ہی نہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا جس چیز کا حکم دیتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں بصرہ میں، سب سے زیادہ خود عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے روکنے کو کہتے ہیں کہ نہ کرو یہ کام، تو سب سے پہلے انہوں نے خود اس کام کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اور پھر کمال کی صرف بیان کی کہ رایتو مستغنیاً عن الناس، میں نے دیکھا لوگوں سے بالکل بے نیاز، کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، کوئی پیسے نشاور کرے، اور کوئی ننگے پاؤں آئے، سب برابر. اللہ کی مخلوق کی کوئی حیبت ان کے دل میں نہیں. تو مسلمہ نے، گورنر نے کتنا اچھا جواب دیا اس کا، حسب، بس کرو، بہت ہیں یہ باتیں. کیف یضل قوم ھذا فیہم، جس امت کے رہنما ایسے ہونا، یہ امت کیسے ڈوب سکتی ہے، یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بات کی گویا قیادت کی، کہ امت کی قیادت ایسی ہونی چاہیے کہ جو کچھ کہے اس پہ عمل بھی کرے، اور ان کی تنہائیاں اور لوگوں کے سامنے کی زندگی سب برابر ہو. اب ایک بصرہ کیا اور ایک کوفہ کیا اور ایک عربستان کیا، پوری امت میں چراغ لے کر ڈھونڈو تو ایسا آدمی نہ ملے. قائدین جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے، گپیں اور ایسی خبریں جس پہ کسی عقل مند کو یقین نہ آئے. اور ان کی مجلسوں میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو شرم اور صداقت کو گھر چھوڑ جائے. اس جہان کی خبریں دیں گے جن سے کوئی واقف نہیں. نتیجہ یہ کہ یہ قیادت قوم کو ڈبو دیتی، لوگ بیچارے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. جتنا سادہ ہے وہ اتنے ہی زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. ہشام کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں مسجد میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایک بات تمہیں بتاؤں بچوں، اور بھی فرمایا کہ دنیا درہم دینار پیسہ سونا چاندی، اس کو جس شخص نے عزت دی ہے نا، اللہ نے اس شخص کو خدا کی قسم رسوا کی، خدا کی قسم وہ رسوا ہوا ہے. اس لیے کہ پیسہ جب زندگی کا مقصد بن جائے نا تو پھر حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، پھر ادب آداب مٹ جاتے ہیں. پھر کوئی پیسے والا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کا بڑا ادب ہے. اور جس کے پاس دولت اور ناوا نہیں ہے، یہ آدمی کسی کام کا نہیں، کسی احترام کے قابل نہیں ہے. مسجد میں جائے تو پہلی صف میں نماز نہ پڑھنے دیں، محلے میں آئے تو کوئی دعوت کو نہ پوچھے، بازار میں جائے تو لوگ اپنی دکان پہ اس سے منہ پھیر لیں، اور دفتر میں جائے تو کوئی اس کی درخواست پر غور کرنے کو تیار نہ ہو. یہ اپنے طور پہ کتنا ہی خدا کا اچھا بندہ ہو، لیکن چونکہ ناوا نہیں ہے اس لیے کچھ بھی نہیں. جب عمومی حالت یہ آ جائے تو پھر ذلتیں آنی آنی ہیں. جتنی مرضی دعائیں مانگتا رہے اور جتنی مرضی نفل پڑھتا رہے، پھر ذلت کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ زندگی اصول کی نہیں آ رہی، زندگی پیسے کی ہوگی، کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس عزت. حسن بصری رحمۃ اللہ کا دینار اور درہم دونوں ہی کتنے برے دوست ہیں، جب تک کہ ہاتھ سے انہیں نکال نہ دو فائدہ ہی واپس نہیں آتا. آدمی جاتا ہے نوٹ دیتا ہے تو آگے سے کوئی چیز لیتا ہے نا، تو ان کا ایسے نالائق دوست ہیں کہ جب تک ان سے جدائی نہ ہو دنیا میں نفع ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. دوستوں کے ساتھ محبت بھی بڑی تھی، تعلق تھا. قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم ایک دن کے گھر گئے تو یہ سوئے ہوئے تھے اور سرحانے ایک ڈبا رکھا ہوا تھا بند، تو ہم نے اسے کھولا تو اس میں روٹی تھی اور پھل تھے، تو ہم نے پھلوں کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی، جیسے لوگ آم کے ساتھ کبھی روٹی کھا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہم نے کھانا روٹی کھانا شروع کر دی. تو ہم کھا رہے تھے تو ان کی آنکھ کھل گئی، ہمیں دیکھا، خوش ہوئے اور ہماری سرکت کو دیکھ کے ہنس پڑے اور قرآن کی آیت پڑھی کہ اوصیدی حکم، اللہ نے کہا اور تم اپنے گھر کے دوستوں کے گھر میں اگر بغیر اجازت کی کوئی چیز لے لو، کھانا پینا کچھ بغیر اجازت کے بھی کھا لو اس کی غیر موجودگی میں، اس کے ہوتے ہوئے بھی، تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اس آیت کو انہوں نے پڑھا، علم ایسا مستحضر تھا. علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن علم وہ جو موقع پر کام آئے اور پتہ چلے کہ اس علم کی یہاں پر ضرورت تھی اور اسے استعمال کیا گیا. تین روزے رکھتے تھے، ایام 20 جنہیں کہتے ہیں، 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخوں کے تین روزے. پھر جو عزت والے مہینے ہیں ان میں بھی روزے رکھتے تھے، 4 مہینے، ذیقعد، ذی‌الحج، محرم اور پھر رجب. محرم کے تو 2 روزے ہوتے ہی ہیں یا ایک بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، پھر ذی‌الحج اس سے پہلے، اس کے ابتدائی دن 9 دنوں کے روزے اور اسی طرح پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 2 دنوں میں روزہ رکھ کر فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں اعمال پورے ہفتے کے چند چند دنوں کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں اللہ کی عبادت میں ہوں. اب عبادت تو 24 گھنٹے تو ہو نہیں سکتی، کیا پتہ ہے کب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے. تو روزہ سب سے اچھا حل ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں تو انسان روزے سے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، اور پھر یہ تابعین میں سے یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. بڑی فصاحت تھی، گفتگو کرتے تھے کہ موتی چھڑتے تھے منہ سے. 4 آدمیوں کو بہت فصاحت اللہ نے دی تھی، معافی ضمیر بیان کرنے میں، بات کرنے میں بڑے چری، بڑے دانا اور بہت الفاظ کا انتخاب کر کے بولنے والے تھے یہ 4. سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، فصاحت و بلاغت تھی، اور دوسرے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جمل میں جو انہوں نے تقاریر کی ہیں اور جو ان کے خطبے ہیں، ایسے گفتگو فرماتی ہیں جیسے پورا عربوں کا کلام ان کے سامنے، ایسے ایسے اشعار پڑھتی ہیں، کیا کہیں. پھر تابعین میں یہ حسن رحمت اللہ علیہ تھے، لوگ کہتے تھے کہ ایسا کلام تو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. اور چوتھے تابعین میں یہ حجاج ابن یوسف تھا ظالم. یہ بدبخت عربی بہت اچھی جانتا تھا، تقریر کرتا تھا، عراق میں آ کے اس نے تقریریں کی ہیں کہ لوگوں کو سانپ سونگ گیا اور خون خشک ہو گیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر کر گزرا تو کیا ہوگا، اور پھر اگر تبا تابعین وغیرہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی عربیت بڑی مضبوط. امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے فصیح اللسان. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ان کی عربیت قرآن کی تھی. فرماتے تھے قرآن اگر بنو شیبان میں نازل ہوتا, عربوں کا ایک قبیلہ ہے, تو فرماتے تھے محمد بن حسن شیبانی کی زبان میں نازل ہوتا. اتنے فصیح و بلیغ تھے. اور سر جھکایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے آدمی ہیں اور اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے انہیں کہ امت کے بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین اور اہل علم ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں.